الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر واللہ يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارے میں ہے, اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور جو سلسلہ کلام جاری ہے اس میں منافقین کا تذکرہ موجود ہے. ابتدا میں ہم نے سمجھا تھا کہ سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جب تقاضا ہو تو جنگ کے لیے نکلا جائے. لیکن یہ وہ منافقین تھے کہ جن پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کبھی جنگ کا تقاضا آ جائے اس کی سربلندی کے لیے تو اس سے فرار اختیار کرتے تھے, ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ہمارے سامنے کھینچا ہے. گزشتہ نشست میں جو ہم نے کلام کیا تھا اس میں دو بنیادی باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اس کے ذیل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون ہدایت کو مختصرا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا بندے کے لیے. اب یہ بندے پر ہے کہ وہ جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو چلا دے گا. ان منافقین نے کلمہ تو پڑھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا, مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے, قرآن ایک مقام پر کہتا ہے. اور دوسرا, جانتے بوجھتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے فرار اختیار کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کر دیا. اس کے ذیل میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارا معاملہ بھی یہ کہ ہمیں طلب اور تڑپ ہدایت کی ہوگی, اللہ تعالیٰ اسی پر آگے بڑھا دے گا. لیکن اللہ معاف رکھے, یہ ہدایت کی طلب اور تڑپ دل میں نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف بندے کو چلا دے گا. اس لیے کہ نہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے, نہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے. یہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور اللہ نے دونوں صلاحیتیں بندوں کو عطا کی, اور بندے جس طرف چلنا چاہیں گے اللہ اسی طرف ان کو چلا دے گا. دوسرا جو کلام تفصیلاً ہوا تھا وہ یہ کہ پچھلی آیت جو ہم نے مکمل کی تھی سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اس کو بھی ہم نے جانا کہ منافق زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. یہ دل والا ایمان جس کو حقیقی ایمان کہا جائے, تصدیق بالقلب جسے ہم ایمان مجمل میں پڑھتے آئے ہیں بچپن سے وہ کہا جائے, اس کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے. اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا کہ جب اللہ کے کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان کو دعوت دی جا رہی کہ قرآن کی طرف آؤ, قرآن کو واقعتاً دل سے سننے کی کوشش کرو, اس کو ماننے کی کوشش کرو, اس سے جڑنے کی کوشش کرو, تو یہ تمہارے نفاق کا علاج بھی ہو جائے گا. بہرحال ہمارے لیے کیا ہے, یہ ایمان جو دل میں ہے بھائی یہ کم بھی ہو جاتا ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے. نیک محافل میں ہو تو ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے, نیک ماحول میں ہو تو ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے, نیک اعمال انجام دے رہے ہوں تو ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے, برے ماحول میں جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کمزور پڑتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, اس ایمان کی حفاظت کرنی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہم نے تفصیلاً پچھلی نشست میں کلام کیا کہ آج ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کیسا ہے. وہ درد دل ہر مرتبہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے, آپ ساتھیوں کی یاد دہانی کے لیے, میرا قرآن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق کیسا ہے. اس کی تلاوت کا معمول, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ترجمہ و تفسیر سے استفادہ کرنا, قرآن حکیم کی محافل میں شرکت کی کوشش کرنا, دین کو معلوم کرنا, اہل علم سے سیکھنے کی کوشش کرنا, اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, پھر ختم نبوت کے بعد اب پیغام قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری انسانیت تک وہ ہمارے کاندھوں پر ہے, تو اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ مستقل ہماری ذمہ داریاں ہیں. اب ہم دیکھیں ہمارے معمولات میں, ہمارے اسکیجول میں قرآن کے لیے کتنا حصہ ہے. ہم اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس کتاب کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں. آج ہمارے زوال کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس قرآن حکیم کو فراموش کر دیا جانا. اس پر بھی وہ حدیث شریف پیش کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، کی بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. یہ وہ بات تھی جو پچھلی مرتبہ ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی تھی سورہ محمد کی آیت نمبر 24 کے ذیل میں. اگلی آیات میں بھی ان منافقین کا ذکر جو دور نبوی میں موجود تھے اور ان کا نقشہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر کھینچا. سورہ محمد کی آیت نمبر 25 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی پشت پھیر کر پلٹ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، واملا لهم، اور ان کو خوب ڈھیل دی. مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پیٹ پھیر گئے ہیں، شیطان نے کچھ مزین کر دیا. یہ ذکر بار بار قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا. جب بندے کے اپنے اندر طلب و تڑپ نہیں ہوتی تو گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، دین سے فرار اختیار کرنے کی روش، یہ اس کو خوشنما لگتی ہے. اور یہ خوشنما کر کے پیش کون کرتا ہے؟ شیطان. اور اس کو بھی جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان کب یہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کب انسان پر وہ ڈورے ڈال رہا ہوتا ہے، کب وہ مزین کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے؟ جب بندہ خود اپنا تعلق اللہ سے توڑ رہا ہوتا ہے، جب بندہ خود اللہ کی یاد سے دور ہو رہا ہوتا ہے، جب بندہ خود اللہ کی پکار کو رد کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ خود اللہ کے احکام پر عمل نہ کر رہا ہو. قرآن حکیم میں پڑھ چکے ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ذکر آتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، فراموشی کی روش اختیار کرتا ہے، نقید لہ شیطانًا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قرین، اس کا ساتھی، اس کا دوست بن جاتا ہے. گویا اس شیطان کو حملہ کرنے کی اجازت دینا یا موقع دینا، خود بندہ اس کے لیے موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹے، اللہ کی یاد سے ہٹے، اللہ کو بھلا دے، اللہ کی پکار کو فراموش کرے، اس پر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گناہ کے کام وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی، دنیا بڑی مزین کر کے جو ہے شیطان پیش کرتا ہے اور اس کے اندر انسان کو ڈبانے کی کوشش کرتا ہے، اور بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ کی پکار کو فراموش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو فراموش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے جو میں کر رہا ہوں. ان منافقین کا معاملہ بھی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا موقع بھی ان کے لیے تھا، مگر جب دنیا کی محبت پیر کی بیڑی بنی، جب دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جانتے بوجھتے اطاعت رسول سے فرار اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے بوجھتے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. کبھی احد کے میدان کو ذہن میں رکھیے، وہ 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی میدان سے ہی، بلکہ میدان سے پہلے ہی علیحدہ ہو گیا تھا. وہ غزوہ تبوک کو ذہن میں رکھیے، سن 9 ہجری کی بات کہ نکلے ہی نہیں تھے، وہ سن 6 ہجری کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ منافقین نکلے ہی نہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کبھی جان جاتی ہوئی دکھائی دے رہی، کبھی مال جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کبھی دنیا جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ فرار اختیار کب کر رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کہہ رہا ہے الشیطان سول لہم، شیطان نے کچھ ان کو آراستہ کر کے دکھا دیا، وہ املا لہم، خوب ان کو ڈھیل دی. یہاں کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ کہ خوب انسان کو وہ بہانے دیتا ہے، ٹھیک ہے ابھی ذرا حالات اچھے ہو جائیں گے پھر تم دین کے لیے محنت کر لینا، ذرا تمہارے گھر کے معاملات سیٹل ہو جائے پھر تم دین کے لیے محنت کر لینا. وہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کو کیا خیال ہے؟ گرمی بہت شدید ہے، کہیں فصلیں ہماری تباہ نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، ذرا یہ سیٹل ہو جائیں معاملات. پھر یہ مؤخر کرانا، تاخیر کرانا، ڈیلے کرانا، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اب یہ تو ہے منافقین کا بیان، آگے سلسلہ کلام مزید جاری ہے۔ ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کہیں گناہوں میں لذتیں تو محسوس نہیں ہو رہی، کہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی معصیت یعنی نافرمانی کے کام بھلے تو نہیں لگ رہے، کہیں گناہ کے کام اچھے تو نہیں لگ رہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں، بلکہ گرد و پیش میں نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیے آج بعض کھلی نافرمانیاں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، بے پردگی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح مخلوط محافل اور پھر وہاں ڈانس کا اہتمام ہونا اور اس کی باقاعدہ موویز بنایا جانا اور پھر نہ جانے کتنے لوگ حوث بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکولوں کے اندر اینول فنکشن میں بچے اور بچیاں ڈانس کر رہے ہیں بعض اوقات، اور ماں باپ اس پہ کلیبنگ کر رہے ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز بنا کر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے نے زیادہ اچھا ڈانس کر کے دکھایا، ہماری بچی نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ان باتوں کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، اولاد سینہ تان کر ماں باپ سے بات کر رہی، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہمارے بچے بڑے فرینک ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے بچے بہت زیادہ فرینک ہیں ہمارے ساتھ، استغفر اللہ۔ گالیاں زبان پر کتنی عام، اپنی مارکیٹس کا ہم حال دیکھیں، اپنی گلی محلوں کا حال دیکھیں، جی وہ نارمز بن چکی ہیں ہماری، یہ تو روٹین ہے ہمارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان میں مزہ آ رہا ہے لوگوں کو، گالیاں دینے میں مزہ آ رہا ہے، غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، گناہ کی باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہے، دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو کیا یہ شیطان کا حملہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے کاموں کو ہمیں مزین کر کے دکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اس شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے، اور ان نافرمانی کے کاموں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر اگلا بیان انہی منافقین کے بارے میں جو دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ان قریب ہم تمہارا کہنا مان لیں گے بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان منافقین کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے، یہ معاملہ کیوں ہوا، یہ شیطان نے کیوں مزین کر کے دکھایا اور وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ کیوں اس کے حملوں کا شکار ہو کر دنیا کی محبت میں غرق ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان منافقین نے ان سے کہا جنہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس سے مراد خصوصاً یہود لیے گئے، اور جن کا تذکرہ جا بجا مدنی صورتوں میں آتا، خصوصاً سورۃ المجادلہ میں بھی، ان یہود سے ساز باز تھیں ان منافقین کی، وہ یہود کی جو اللہ نے نازل کیا اس کو انہوں نے ناپسند کیا۔ آپ کے علم ہے یہ بات، ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں، یہ بنی اسرائیل کو حسد کیا ہوا تھا، خاص طور پر یہود کو حسد کیا ہوا تھا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، وہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دیا گیا ہے، ہم میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا؟ اس حسد کی وجہ سے ان یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ یہ منافقین، قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہا، ان منافقین نے جنہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا، کیا کہا ان منافقین ان یہود سے، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ منافق اگر یہ کہہ رہے ہیں یہود کو ہم تمہاری بات مان لیں گے، آپ فیس ویلیو پر سوچئے کیا ان کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوا، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخلص نہ ہوا، وہ بندوں کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ تو اپنی ساز باز انہوں نے کی ہے ان اہل کتاب میں سے یہود سے، جن کو قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں کہ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم پاؤ گے الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے۔ تو ان منافقین کا یہ جرم، اور یہ کیوں شیطان کے حملوں کا شکار ہوئے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہونے کے مقابلے میں یہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ بدلتے حالات میں جب ان مقامات پر ہم پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی باتیں بہت کھل کر سامنے آتی ہیں، کبھی ہمارے اجتماعی معاملات میں دیکھیں، ہمارے ذمہ داروں کے تعلقات یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ کتنے بڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اپنے ممالک کی رعایا کے مقابلے میں مسلم حکمرانوں نے غیروں کے ساتھ، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ بنا کر زیادہ رکھے. اور جب یہ مقامات ہم قرآن حکیم کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ بات اور یقین اس کا بڑھتا ہے کہ یہ اتنا زندہ کلام ہے کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا کرے گا. ذرا نچلی سطح پر آ جائیں، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی واضح تعلیمات کے مقابلے میں غیروں کا رہن سہن، غیروں کے طور طریقے، غیروں کی تہذیب، غیروں کی نارمز، ان کے طرز عمل، ان کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہو رہی ہوتی. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دین دشمن ہیں یا کم سے کم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کا دیا ہوا کوئی عزم ہو، ان کے دیے ہوئے قوانین ہوں، ان کی دی ہوئی معاشرت ہو، ان کے رہن سہن کے طریقے ہوں، ان کی تہذیب ہو، اگر اس کو ترجیح دی جا رہی ہے تو اندازہ کیجئے کہ کس کا بیان ہو رہا ہے. کہ آج ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے مسنون آداب کے مقابلے میں انگریزوں کے اور کافروں کے طور طریقوں کو ہمارے زیادہ ترجیح دی جاتی. اگر ان طور طریقوں کے برعکس کوئی سنت کے مطابق کھانے پینے کا اہتمام کر رہا ہو تو کیسے کیسے کلمات کچھ محافل میں بعض اوقات کہہ دیے جاتے، تمہیں تہذیب نہیں. گرا ہوا لقمہ، اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کھا لیا کرو. اور آج کچھ محافل میں کیا کہا جاتا ہے، کس قدر ندیدہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ کو صاف کیا کرو. آج کچھ پلیٹ میں گلاس میں چھوڑ دینا تہذیب سمجھی جا رہی، اور جو پوری پلیٹ کو صاف کرنے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شاید کتنا بھوکا ہے کہ اس کو کبھی کھانا نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا اس سطح پہ آ کے سوچیں کہ ایک طرف واضح تعلیمات اللہ اور اس کے پیغمبر کی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تعلیمات کے مقابلے میں ہم کن کے طور طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، پریفرنس دے رہے ہیں. یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ اللہ کا فیصلہ، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کے بتائے ہوئے اطوار، ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے بتائے ہوئے آداب، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دی جائے، اوروں کے طور طریقوں کو ترجیح دی جائے، تو اندازہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نفاق کے ہر پہلو سے اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، بس کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ منافقین کا بیان ہے کہ جو دعوے دار تھے ایمان کے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اور ان کے کرتوتوں کا ذکر پہلے بھی آ چکا، آج بھی کوئی ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ان کی موت کے وقت کا ذکر ہے کہ فرشتے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہوں گے. اس طرح کی آیات جو قرآن حکیم میں آتی ہیں اسی سے اہل علم نے عذاب قبر یا عذاب برزخ کی دلیل بھی پیش کی ہے. یعنی ایک تو ہے جہنم کا عذاب مجرمین کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے وغیرہ وغیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ہے اس دنیا میں موت کے وقت سختی کا آنا، اس موقع پر بھی مجرمین کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ مقام ہے. وہ آخرت کی بات تو الگ ہے، اس دنیا میں بھی جب خاتمہ ہو رہا ہے اس منافق کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام فرما رہے کہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر. اس طرح کے مقامات قرآن حکیم میں وہ دلیل ہیں عذاب برزخ کے لیے بھی اور عذاب قبر کے لیے بھی. رہا موت کی سختی کا معاملہ، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر ایک نے کسی درجے میں گزرنا ہے، ہر ایک نے کسی درجے میں گزرنا ہے. سورہ قاف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں بعد، اس میں ذکر آتا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی اور سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے کچھ کلمات میں یہ کلمہ اور جملہ بھی شامل، بلکہ جملے شامل، کہ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی. اور حضور علیہ السلام نے صرف فرمایا نہیں بلکہ آپ کی دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا، شفاعت کبریٰ کا حق ان کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور آتینا کل کوثر جن کے لیے اعلان، اور ورفعنا لک ذکرہ جن کی شان، ان کا عالم یہ ہے، وہ امت کی تعلیم کے لیے دعا مستقل فرماتے، اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ اگر حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، اور یقیناً امت کی تعلیم کے لیے، ذرا غور فرمائیے کہ مجھے اور آپ کو کس قدر یاد رہتی ہے میری اور آپ کی موت۔ آج ہم نے 3 جنازے ادا کرنے، کل میرا اور آپ کا بھی ہوگا، شاید آج بھی ہو جائے۔ یہ موت مجھے اور آپ کو کس قدر یاد ہے، اور اس موت کی سختی حضور فرما رہے ہیں، ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، اور حضور دعا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ تو اندازہ کیجئے کہ مجھے اور آپ کو موت کو کس قدر یاد رکھنا چاہیے، اس دعا کو اپنے معمولات میں کتنا یاد رکھنا چاہیے، اور حضور دعا فرما رہے نمازوں کے بعد، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ وہ تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے۔ یہ میری اور آپ کی اس امت کی تعلیم کے لیے ہر نماز کے بعد دعا اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ وہ تو معصوم ہے، میرے اور آپ کے معمولات میں دعائیں کتنا شامل، اور کتنی شعوری طور پر یہ دعائیں ہم اپنے معمولات میں شامل رکھتے ہیں، کتنا سمجھ کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، مجھے موت کی سختی سے بچا لے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعائیں مستقل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھیں۔ فرمایا کہ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پس کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ کیوں ان کا انجام ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پسند نہ کیا۔ اگر اللہ کی رضا مقصود و مطلوب ہوتی تو اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز تھوڑی کرتے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی روش اختیار کرتے، اللہ کے پیغمبر اگر دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں تو اس محنت میں ان کا ساتھ دیتے، یہ کرتے تو ان کو اللہ کی رضا ملتی۔ لیکن انہوں نے وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو پسند نہ کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اعمال حبط کر دیے، یعنی ضائع کر دیے۔ بظاہر کچھ اعمال تھے بھی، کچھ نیکیاں بھی تھیں، اگر وہ رخ زندگی صحیح نہیں ہے، رضائے الہی مقصود نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت کی روش پر اگر نہیں آ رہے، پیغمبر کا ساتھ نہیں دے رہے ان کے دین کے مشن اور کام میں، تو اللہ فرما رہا ہے کچھ جھوٹ موٹ کی بظاہر کچھ نیکیاں تھیں بھی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ آج اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم موجود ہے، اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے رہنا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے احکامات جو ہم تک پہنچے ان پر عمل کی کوشش کرتے رہنا، اور جو دین وہ عطا کر گئے اس دین کی دعوت کا عمل، اس دین کی جد و جہد، اس کے نفاذ کے جد و جہد کا عمل، یہ تو جاری۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو منافقین تھے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، وہ تو منافقین تھے کہ جن کو جان و مال اور دنیا عزیز تھی، وہ تو منافقین تھے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کیا، وہ تو منافقین تھے کہ جنہوں نے دین کی جد و جہد کے دوران میں رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے فرار اختیار کیا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور آج بھی دین کی پکار تو موجود ہے، اے خاص اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ایک گلاس کے ٹوٹنے پر ہمیں کتنا افسوس ہے، ایک موبائل فون کی اسکرین ٹوٹنے پر کتنا افسوس ہے، کیا اللہ کے احکامات اگر ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ کڑن بھی ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہمیں یاد بھی ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے بعد، یعنی تمام انبیاء میں آخر میں آئے ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اب ان کی ختم نبوت کے بعد اس دین کی پکار پر لبئی کہنا اور اس کی دعوت کا عمل، اس کے نفاذ کی جد و جہد کے عمل میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی میری امتی ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے۔ کیا یہ احساس ہمیں ہے؟ ہمیں اپنے خیر امت والے پہلو تو یاد رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم خیر امت ہیں، مگر خیر امت ذمہ داری کے ساتھ، وہ ذمہ داری بھی یاد رہتی؟ آج اس امت کے اوقات کہاں لگ رہے ہیں؟ مجھے بھی اندازہ، آپ کو بھی اندازہ، مجموعی اعتبار سے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں، اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے عمل میں آپ کا میرا حصہ کتنا لگ رہا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ بھی فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں، عالم ظاہر میں ایمان والے محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تشویق کے لیے، ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے فرماتا ہے انصار اللہ، اللہ کی نصرت کرنے والے بنو۔ اور قرآن میں سورہ اعراف میں بھی آیا حضور نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنہوں نے آپ کی تعظیم اور توقیر کی اور جنہوں نے آپ کی نصرت کی، مراد مشن میں، کام میں، جد و جہد میں، اور جنہوں نے اس نور یعنی نور قرآن کی اتباع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔